أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تو ہماری گفتگو جو ہے وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے ہیں, مناجات کے ریفرنس سے, کہ ان میں جو معارف اور مضامین موجود ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دعائیں, یعنی کہ جن کو ہم کافی نارملی کیجول وے میں پڑھ جاتے ہیں, اور یعنی ایون شاید میرا خیال ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے پر تو پھر بھی تھوڑی توجہ ہو جاتی ہو, لیکن دعاؤں کے ترجمے کافی کم دیکھے جاتے ہیں. کہ دعاؤں کے اندر بس ایک ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دعا کا مطلب ہے اپنی حاجتوں کو مانگنا, اور زیادہ تر یعنی مثال کے طور پر کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دعا کے اوپر ایک ٹائٹل سا ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ مصیبتوں کے لیے ہے, یہ مشکلات کے لیے ہے, یہ دن رات کے لیے ہے. تو بس ہمارے دماغ میں اسی کے حوالے سے پورا ایک امیج بن جاتا ہے کہ یعنی اس دعا کو پڑھنے سے یہ کام میرا بن جائے گا, میرا دن اچھا گزر جائے گا, یا میری فلاں پرابلم سالو ہو جائے گی, اور بس وہ ہم پوری دعا پڑھ جاتے ہیں بغیر اس کو غور کیے ہوئے, اس کو سمجھے ہوئے. تو عام طور سے ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ مناجات کے ساتھ یہ ہوتا ہے, جبکہ قرآن کریم کے بعد اگر معارف کے سب سے بڑے خزانے ہیں تو وہ یہ مناجات معصومین علیہ السلام ہیں. یعنی ان میں وہ سب کچھ, السلام علیکم, ان میں وہ گہرائی ہے اور وہ عظمت ہے کہ جو ہمیں بہت سارے ڈیپ کنسیپٹس آف لائف یا پرابلمز آف لائف کو سالو کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. اچھا, ہم نے کافی سارے مطلب دعاؤں کو یا مناجات کو ڈسکس کیا, اور اب ہمارے یعنی اس میں ہم نے کون کون سے ٹاپکس کو لیا. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم دعاؤں کے حوالے سے ابھی کسی ایسی ان دعاؤں پہ نہیں جا رہے ہیں کہ جن میں بلند معارف یا گہرے مضامین ہوں, بلکہ شروع میں ہم نے ان دعاؤں کو لیا کہ جن میں رزق کی دعائیں ہیں, حاجتوں کو پورا کرنے کی دعائیں ہیں, صبح شام جو 7 days کی دعائیں تھیں وہ ہم نے ڈسکس کیں, پھر اس کے بعد پریشانیوں کو دور کرنے کے حوالے سے جو مناجات ہیں. لیکن اگر ہم نے اس پر جتنا بھی غور کیا تو وہاں سے جو پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے انہیں معصومین علیہ السلام کی دعاؤں سے, وہ یہ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ حقیقتاً ظاہری طور پر حاجات کا ذکر بہت کم ہے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب میری یہ پرابلم ہے اور وہ آپ سالو کر دیں, اس مسئلے کو حل کر دیں, تو اس قسم کے ذکر بہت کم ہے پرابلمز کو ڈیفائن کرنے کے حوالے سے. زیادہ تر معاملات کہاں پر آ رہے ہیں, وہ اس جگہ پر آ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک بندے عاجز کے طور پر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا, اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ اپنے مسائل کا ذمہ دار میں خود ہوں, اور میرے اندر جو موجود خرابیاں ہیں اور میری نالائقیاں ہیں وہی حقیقتاً میرے مسائل کو جنریٹ کرنے کا سبب بن رہی ہیں. اور اس کے بعد اس بات کی طرف, مطلب اس بات کا پورا پکا یقین کہ میں خود اپنے مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں, اگر میری پرابلم سالو ہوگی تو فقط اور فقط خدا کے کرم اور فضل اور رحمت کے وسیلے سے سالو ہوگی, یہ میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ سب کام کر سکوں. اور اس بنا پر جو میرے لیے مین ریکوائرمنٹ بنتی ہے یا بنیادی ضرورت بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ میں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کروں, اور خدا سے اپنے تعلقات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے محنت کروں. ٹھیک ہے, یعنی یہ والا جو پورا نظام, اور یہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے, یہ پوری زندگی کا نظام ہے کہ جو ہمارے سامنے نکل کر ان مناجات سے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو جیسے میں کئی دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر بھی چکا تھا, اور بلکہ ہم نے ایک ڈسکشن کا بھی آغاز کیا تھا دو آئی تھنک سیشنز پہلے, کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو وہ السلام علیکم وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے. پھر وہ جو ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ مصیبت آ گئی تو یہ جو ہے وہ ایک آزمائش ہے کہ امتحان ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے, تو اس حوالے سے ہم نے کئی چیزوں کو ڈسکس بھی کیا تھا, اور شاید آج بھی آخر میں, کیونکہ بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہم ڈسکشن موڈ میں بھی آئیں وقتاً فوقتاً, اور اس سے یہ بھی پتہ چلے کہ ہم خود کتنا زیادہ سمجھ پیدا کر چکے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے کہ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں اب تک نکل کر ہمارے سامنے زندگی کے حوالے سے آ رہی ہیں ان مناجات کے وسیلے سے. اچھا, ایک اور بات جو اب جس پر آج ہم آنا چاہتے ہیں, کہ جب ہم اپنی زندگی میں موو کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگی میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ اصل مسئلہ جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, کہ میرا خدا سے تعلق اس کی نوعیت کیا ہے, اور میرے تمام کے تمام مسائل جو ہیں نا وہ صرف اس کی بنا پر حل ہوں گے کہ رضائے خدا کتنی میرے ساتھ ہے. اچھا, اگر میں ایک سوال یہاں پر آپ سے کروں کہ ہم اگر آنیسٹی سے اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہمیں زندگی میں خوشحالی اور آسودگی حاصل ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم اس حالت اور کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم امتحان خدا کے مرحلے میں نہیں ہیں. یہ حالت ہوتی ہے ہماری یا نہیں؟ یعنی لائف جب تک ٹرموائل میں ہے, تھوڑی سی ٹربولنس زیادہ ہے, تو مطلب ہمارے دماغ میں نا ایک چیز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ امتحان ہے, آزمائش ہے, کوئی سختی ہے, خدا کی طرف سے کوئی ناراضگی ہے, پریشانی ہے. لیکن جہاں پر میری زندگی سکون کے ساتھ گزرنا شروع ہو گئی, مجھے لگنے لگا کہ لائف پیٹرن اپ سیٹ ہو گیا ہے, معاملات اب صحیح چلنا شروع ہو گئے ہیں, تو ہمارے دماغ میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب میں امتحانی مراحل سے گویا کہ نکل چکا ہوں. یہ مجھے آپ لوگ بتائیں کہ یہ والی بات, یہ تاثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں, نہیں مت, یعنی جیسے مثال کے طور پر چلے میں اس کو اور زیادہ وہ فوکس کرتا ہوں نا, کہ ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں, ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کیا آپ اس بات کو فیل کر رہے ہیں کہ یہ بھی میرے لیے ایک مصیبت ہے, یہ امتحان ہے؟ یہ فیلنگ ہے کسی کے پاس؟ یہ ایک امتحان ہے, یہ ایک امتحان ہے. کس بات کا امتحان ہے؟ کہ میرے لیے اس بات کا امتحان ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیسے کہوں, اس میں دیانت کا اور جو بھی مطلب اہلیت کا, قابلیت کا, لیاقت کا, یہ امتحان میرا ہے. اور جتنے لوگ اس گفتگو کو سن رہے ہیں, اس کو وہ کیوں سن رہے ہیں, کیسے سن رہے ہیں, سننے کے بعد اس کا کیا کریں گے, کیا بنائیں گے, کیا رسپانس دیں گے, یہ فیل ہوتا ہے ہمیں کہ ہم اسی امتحان کے مرحلے, ہر جگہ جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے ایک کسی نہ کسی نوعیت کی مصیبت ہے. مصیبت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیز آپ کے اوپر پڑتی ہے, یعنی جو چیز بھی آپ کے اوپر وارد ہوتی ہے. مصیبت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان کو بالکل ڈسٹریسنگ پرابلم آ جائے. یعنی جو چیز بھی ہمارے اوپر وارد ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے امتحان بن رہی ہے, ٹھیک. تو یعنی کہ یہ جو مسائل ہمارے سامنے, جو یعنی میں نے یہ سوال کیوں آپ کے سامنے اٹھایا کہ اس کی وجہ ساری کی ساری یہی ہے کہ جو کچھ بھی قرآن اور معصومین ہمارے تھنکنگ پیٹرن کو جس رستے پہ لے جانا چاہتے ہیں یا ہماری سوچ اور فکر کو جس انداز سے بلڈ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر ہم مطلب ان کی ساری باتیں سننے کے باوجود وہاں سے ہم کسی اور جگہ پہ ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں اس مقام پہ نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر مرحلہ ایک چیلنج ہے, ایک مصیبت, یعنی مصیبت اس سینس میں ایک امتحان ہے. ہر جگہ پر میں اگر بازار میں ہوں تو ایک امتحان ہے, میں اگر مسجد میں ہوں تو ایک امتحان ہے, میں اگر گھر میں ہوں تو ایک امتحان ہے, ٹھیک. یا یہ کہ ہماری نظر میں خالی مصیبت اور چیلنجز کیا ہوتے ہیں کہ جب میری فار ایگزامپل فائنینشل یا سیکیورٹی, یعنی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پھر بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے, فائنینسز اور سیکیورٹی, کہ یہ دو معاملات جب ہمارے صحیح ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ بھی فیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس احساس اور اس کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں کہ ہم حالت امتحان میں. اور جب ہم اس حالت سے باہر آ جاتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم کے ہمارے اوپر سے وہ والا امپیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کا واحد رستہ جو ہے وہ رضا خدا کا حصول ہے یا اس سے الائنمنٹ ہے, پھر ہم اس سے بھی باہر نکل آتے ہیں. جب ہم اس مصیبت اور امتحان اور بلا والی حالت سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ہم اس چیز سے بھی باہر نکل جاتے ہیں کہ وہ نہیں, پھر اس کے بعد ہم مطلب ادھر ادھر لوگوں میں چیزوں میں فلاں جینے کے, جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہی لعب ہے, لعب ہے. اور لعب و لہو کے حوالے سے یہ مت سوچئے گا کہ لعب و لہو جو ہے نا وہ خالی کسی مووی سینٹر میں یا تھیٹر میں یا کسی انٹرٹینمنٹ کی جگہ پر آتی ہے. لعب و لہو جو ہے نا وہ مساجد اور عبادات کے مقامات پر بھی بہت ہوتی ہے. کیونکہ لعب و لہو کی تعریف کیا ہے؟ لعب کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیالی, تصوراتی اور اعتباری چیزوں کے پیچھے چل رہے ہوں, جو فیکٹ نہ ہوں, جو حقیقت نہ ہوں. تو یہ سب چیزیں وہاں بھی بہت ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے جو کچھ بھی ہے دین کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے وہ چیزیں ہم نے خود بنا لی ہیں, خود سوچ لی ہیں, خود فیبریکیٹ کر لی ہیں, تو وہ دین کے نام پر حقیقتاً ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لعب و لہو کے رستوں پہ جا رہے ہیں, ٹھیک. تو یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ معصومین علیہ السلام جب ہمیں زندگی گزارنے کے یہ طریقے بتاتے ہیں اور بتا رہے ہیں اور ہمیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں کہ تم کسی بھی حالت میں اپنی ظاہری حالت کو یا صورتحال کو دیکھ کر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے, زندگی میں جس چیز کا حساب رکھنا ہے وہ اپنے اور خدا سے تعلقات کا حساب رکھنا ہے. اس کا حساب نہیں رکھنا ہے کہ میری فائنینشیل پوزیشن کیسی ہو گئی ہے, میرا اسٹیٹس کیا بن گیا ہے, میں سیکیور حالت میں زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا, اس کا حساب نہیں رکھنا ہے. یہ اگر آپ کو میسر ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, خدا کا بہت شکر ہے کہ یہ سب کچھ نعمتیں اور سکون کی حالت میسر ہے, لیکن اصل حساب زندگی میں اس کا نہیں ہے. اور ہمارے لائف کے پرابلم کا سلوشن اس میں سے نہیں آتا, ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے, بہت اچھا انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جو ہم لوگ جو ہیں اس بات کو بہت کم ریئلائز کر پاتے ہیں کہ ہماری زندگی کی بنیادیں آخرت میں ہیں نہ کہ دنیا میں. اکثریت انسان اس بات کو ریئلائز نہیں کر پاتے. یعنی میں اور آپ اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ برائے آخرت گزار رہے ہیں، نہ کہ برائے دنیا. یہ بات ریئلائز ہو رہی ہے؟ لیکن یہ نہیں ہے. یعنی کہ ایون جو اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں 99% مسلمان وہ آخرت اور دین کو یوز کرتے ہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے. اہل بیت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے میرے معاملات صحیح ہو جائیں. ہم اہل بیت، اور یہ بھی جیسے انہیں بزرگان کے ہی جملے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ توفیق حاصل ہے کہ ہم جب کسی بھی امام کے حرم میں جاتے ہیں تو امام کے حرم میں جانے کے بعد وہ جو زیارت جامعہ کے جملے ہیں کہ ہم امام کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے کے قابل آپ مجھے بنا دیں. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آخرت میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں. میری اس میں مدد کر دیں، میری اس میں شفاعت کر دیں. کتنے لوگ ہیں جو حرم معصوم میں جا کے یہ دعا مانگتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں؟ تو وہی ہے نا، وہی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دعاؤں میں تو آپ سب پڑھ جاتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان کیے بغیر، یا بلکہ ایون توجہ کیے بغیر کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دعاؤں میں تو سب موجود ہے. جب آپ زیارت عاشور پڑھ رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام، تو یہ دعا کہاں کی ہے؟ یا زیارت عاشور کے ایسے بہت جملے ہیں کہ جو بالکل کہ ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، تو یہ کون سی دعا ہے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو زیارتوں میں اور اس میں تو ساری چیزیں موجود ہیں. درست. تو یہ جب، یعنی کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں ان مناجات کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ وہ آپ کو انسان دنیاوی سے انسان اخروی میں ٹرانسفارم کر دے گا. یعنی آپ جی
نہ بھی سمجھ میں آئے تو کچھ نہ کچھ تو رہتی ہی ہوگی نا. جیسے کوئی ایک انسان پہنچا ہے حرم میں اور اس کو نہیں عربی سمجھ میں آ رہی ہے، بٹ وہ ریسائٹ کر رہا تو اس کا وہ تو ویلیو اس کو ملے گی، تھوڑی تو وہ نہیں ملے گی جو سمجھ کے ملے گی. بٹ
یہ دیکھیں، کہنا مشکل ہے. یعنی کہ میں آپ کو تھوڑا سا اور مثال دے دوں کہ جو بہت سارے لوگ، یعنی جو آپ والی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ اگر فار ایگزامپل سیب کھا رہے ہیں، سیب آپ کھا رہے ہیں، تو آپ مطلب اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سیب کے جو بھی انگریڈینٹس اور کمپوزیشن ہیں آپ اس کے عالم ہوں، آپ کوئی باٹنسٹ ہوں یا فارماسسٹ ہوں کہ اس کے، لیکن آپ اگر سیب کھا رہے ہیں تو آپ کو اس کے فائدے انجانے میں بھی مل جائیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ مثال غلط ہے کہ جو لوگ بغیر توجہ کے دعا پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ سیب نہیں کھا رہے، وہ سیب کی تصویر دیکھ رہے ہیں. کہ اگر آپ کسی کے سامنے سیب کی یہ خوبصورت سی تصویر بنا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، پکچر اس کے ہاتھ میں دے دیں فوٹو کھینچ کے، اس سیب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ جو فوائد ملنے کی ایک پوری لسٹ ہے نا، کہ یعنی مثال کے طور پر آپ خلوص کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھیں، آپ اچھی نیت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، ہاں آپ وہاں پہ فائدہ گین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو بھی مطلب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں تو الفاظ تو نہیں ہیں نا جو فائدہ دیتے ہیں. الفاظ کے اندر، یعنی الفاظ کے قالب میں، قالب سمجھتے ہیں یعنی اس کا جو وہ ہے، اس کے اندر جو مغز ہے جو معنی ہے فائدہ اس کا ہوتا ہے. تو اگر انسان اس سے دور ہے اور محروم ہے, یعنی کہ اس کا دیکھیں آپ ایک حساب لگائیں اس کا نا, یعنی کہ ہمارا دین جو ہے بہرحال دین ایک انالیسس مانگتا ہے نا, تو لیکن وہ تقریباً ہے ہی نہیں. ہمارا دین جو ہے وہ زیادہ تر اسمپشنز پہ چلتا ہے. آپ مثال کے طور پر ایک سیمپل گروپ بنائیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ کسی کو کچھ بتائیں بغیر, کسی سے کچھ نہیں کہیں, سیمپل گروپ بنائیں کہ مثال کے طور پر یہ 15 لوگ ہیں, یہ فلاں طریقے سے دین سے جڑے ہوئے ہیں, یہ 15 لوگ ہیں یہ فلاں طریقے سے دین سے جڑے ہوئے ہیں, یہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کو انالائز کریں اور گیج کریں کہ ان میں سے ہر ایک کس مقام پر ہے, کس جگہ پر ہے. آپ کو خود بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. جی
ایک سوال یہ ہے حضرت بھائی کی, جیسے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ بغیر معنی کے کوئی چیز نہیں کر رہا ہے تو جو اس سے جو عمل ہے اس سے جو ریزلٹس آنے وہ نہیں آئیں گے. لیکن پھر یہ چیز جو ہے وہ اپلائی ہونی چاہیے ہر جگہ پر. ہر جگہ کا مطلب اگر ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تب بھی ایگزیکٹلی یہی چیز اپلائی ہونی چاہیے. پھر اس میں ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا انٹرپریٹیشن بھی الگ الگ لوگ جس کا الگ الگ لیول ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں, تو اگر انٹرپریٹیشن جو صحیح معنی میں صحیح ہونا چاہیے جو قرآن کے ویسے معنی ہیں کہ جو, کیونکہ قرآن اپنے آپ میں ایسا ٹیکسٹ ہے ایزلی جو ہے وہ جو اگر عام بہن زبان میں اس کا اگر انٹرپریٹیشن ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی مقصد مطلب نکلتا ہے. لیکن اگر وہی جو جیسے کہ آپ علامہ طباطبائی اس طرح کے لیول کے لوگوں کی اگر بات کرتے ہیں ان کا انٹرپریٹیشن اس کے برعکس بالکل الگ ہوتا ہے, جس کا لیول ہی الگ ہوتا ہے, جس کے معنی بھی اس کے حساب سے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے.
جی تو سوال کیا ہے اس
میں؟ میرا سوال یہ ہے کہ پھر جیسے کہ احسن بھائی نے سوال کیا اس کے حساب سے کہ دعا کا جو اگر بالکل وہ نہیں نکل رہا آپ نے کہا نا وہ کھانے کے برابر نہیں ہے وہ بالکل اس کے, تو یہی چیز پھر تو قرآن پڑھنے میں بھی اگر آپ اس کا وہ
ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن نہیں نہیں میں میرے خیال میں شاید آپ بات نہیں سو میں نے یہ نہیں کہا, میں نے معنی نہیں کہا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی معنویت سے کنیکٹ ہونا, ٹھیک ہے, ان دو باتوں میں بہت فرق ہے. معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن اور تفسیر تشریح پڑھ رہے ہو, نہیں. آپ لوگوں نے خود اپنی زندگی میں قرآن کو کیا محسوس کیا ہے؟ مطلب آپ نے بھی تو کچھ فیل کیا ہوگا نا. آپ کو یہ بات فیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہ یہ ایک لائیو سسٹم ہے, الائیو سسٹم ہے جس سے آپ باقاعدہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے انرجی ان دا فارم آف معرفت, ان دا فارم آف موٹیویشن آف ڈوئنگ گڈ, یہ تمام کی تمام انرجی فلو کرتی ہے آپ کے اندر. میرا یہ مطلب ہے. میں کبھی بھی میں ہمیشہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرا کبھی بھی جب بھی میں معنویت اور حقیقت کی بات کرتا ہوں نا, نہ میرا معنی کبھی بھی سوچ کی طرف ہوتا ہے کہ آپ فلاں چیز تھنک کر لیں, اور نہ میرا مطلب کبھی بھی اس کے لفظی ٹرانسلیشن اور ڈسکرپشن کی طرف ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف ایک ٹول بنتے ہیں. لیکن حقیقتاً اور اسی بنا پر جو آپ کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا بنتی ہے, آپ کی بنیادی ریکوائرمنٹ ترجمہ پڑھنا نہیں ہے قرآن سے قریب ہونے کے لیے. جی ایک منٹ میں آپ کی بات سنتا ہوں. آپ کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کی معرفت کو بہتر بنانا اور تزکیہ نفس ہے.
لیکن وہ تو تبھی ہوگا جب آپ اس کے صحیح معنی سمجھ کے اس پہ عمل,
اس کے جو جن معنوں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں نا وہ اتنا دشوار نہیں ہے. یعنی کہ جو بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں پر انٹرپریٹیشنز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں یا جہاں پر گہرائیاں آ جاتی ہیں,
ایگزامپل کے طور پہ پیش کروں گی اس کے صحیح نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میرے دماغ میں ایک ایگزامپل آ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے اس میں سے ایک چیز نکالتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں.
وہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ جیسا انسان موجود ہوتا ہے نا, جیسے انسان کا نفس ہے, قرآن اس پر ویسا ہی اثر کرتا ہے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیں الیکٹریسٹی ہے, الیکٹریسٹی جو ہے وہ ایک بلب میں آتی ہے تو نور بن جاتی ہے, अगर एक हीटिंग कॉइल में जाती है तो गर्मी बन जाती है, किसी और जगह पे एक ही चीज़ है, एक ही एनर्जी है जो हर जगह फ्लो कर रही है। ये इतने डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स किस बिना पे आ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो उसको रिसीविंग एंड पे
बैठा है। जी, इसलिए नफ्स की हालत अहम होती है। यानी वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि लफ्ज अहम नहीं है, उसका ट्रांसलेशन हकीकतन अहम नहीं है, ये तकरीर हकीकतन अहम नहीं है। जो नफ्स उसको रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करके नतीजा देता है, असल अहमियत उसकी है। यानी बिल्कुल आपने सही कहा कि रसूल की बात जो है वो भी सुन रहे थे कि जिन्होंने बाद में पता नहीं कौन कौन से फितने फसाद फैलाए, और रसूल की बात सुनने वालों में सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद और अम्मार भी थे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट लोग थे। यानी उसी रसूल की बात सुनकर वो कहाँ पहुंचे और बहुत सारे लोग कहाँ पहुंचे। जी वसी भाई, कुछ
सिर्फ ये कहना था कि जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, अगर हम उसको एज ए कोई हसन भाई के क्वेश्चन पर अप्लाई करें तो जो वो कह रहे थे वो बात ठीक है।
क्या?
कि जब ज़ियारत हरम मासूमीन में ज़ियारत या दुआ बिना समझे कर रहे हैं, मुतवज्जे हैं, कनेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो असर
नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लेवल है ना, कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, कैसे पता कनेक्शन के साथ कर रहे हैं
भाई,
ये बात कहाँ से पता चल रही है?
फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है, अगर वो माल असबाब टाइम सब लगा के वहां पहुंचे हैं तो इसके मतलब कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो कनेक्शन बना।
वो वजूहात बहुत डिफरेंट भी हो सकती हैं। यानी कि इस बात का मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये काम क्यों करते हैं।
वो ठीक है, हम अगर उनकी बात करें जो मुतवज्जे हैं,
मैं भी 10%
हो सकता है। मतलब हम आप
तो वही मैंने यही कहा ना कि इसके जो हैं असर के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनमें से आप जिसको भी चेक करें, लेकिन असल बात क्या है? असल बात मानवियत और मगज तक पहुंचना है।
हम बस ये कह रहे हैं, एग्जांपल रेबेका मास्टरटन, भाई वो तो अरबी में उस लेवल पर नहीं थी, वो वहां जाके एज अ जर्नलिस्ट आई।
तो ये बात तो देखे ना, ये बात तो हम शुरू से कर रहे हैं कि इस बात को तो कोई मतलब हमारा आपका इस पे बहुत ज्यादा मुबाहसे भी हुए कि अरबी, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अरबी एक रिक्वायरमेंट है लेकिन अल्टीमेट रिक्वायरमेंट नहीं है, एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, ना कि अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। और
हम जो भी अभी कह रहे हैं वो
लेकिन देखे ना वसी भाई, इसमें ये एक बात जो कही जाती है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शाइरल्लाह की जब बात होती है, शाइरल्लाह कहते किसको है? नहीं, शायर इलाही का मतलब क्या है?
हर वो चीज़ जो निशानी वाला की तरफ नहीं
पहुंचे। ठीक ठीक, यानी इसका मतलब यह है कि असल शायर इलाही की बुनियाद क्या है? खुदा तक पहुंचना।
अच्छा, मतलब अगर कोई रियाकारी हो, वो सब
नहीं नहीं, रियाकारी की बात मैं नहीं कर रहा। अब मैंने भी कहना, आप एनालाइज करें ना, अज्यूम नहीं करें। आप ये देखें कि जितने लोग किसी भी चीज को शायर इलाही करार देकर उसके पीछे जा रहे हैं, वो कितना खुदा तक पहुंच रहे हैं, देखिए आप उनको जायजा लीजिए, कितना खुदा तक पहुंच रहे हैं। खुदा तक यानी किसी भी चीज का नतीजा हासिल करने के लिए मारिफत और तज़किया लाजमी शर्त है, ये बुनियाद है। अगर इन दो चीजों पर मेहनत नहीं की जाएगी, आप कुछ भी करते रहिए, ठीक है? बिल्कुल, यू कैन टेक माय वर्ड एंड यू कैन चेक इट, आप कुछ भी करते रहिए, आपको वो नतीजा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, उसमें वेरिएशन होती हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जो अपनी जिंदगी में नॉर्मली गुनाह से परहेज करता है, हराम में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका उसको बहुत सारी जगहों पे फायदा होगा, ठीक है? ये खुद एक तज़किए की किस्म है। حرام سے دور رہنا, وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ مطلب کوئی ظاہراً کوئی عالم علامہ کچھ نہیں ہے, لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھیں گے کہ وہ قرآن بھی زیادہ بہتر جانتا ہوگا ان بہت سارے لوگوں سے کہ جو بڑے لمبی داڑیاں رکھتے ہوں گے اور بڑے خوش الہانی سے قرأت کرتے ہوں گے, لیکن قرآن ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. تو یہ طریقے یوں یعنی یہ رولز ایسے فالو ہوتے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس انسان نے خود اپنا تزکیہ کیا کیا ہے. یہ عربی سیکھنے پہ منحصر نہیں ہے, عربی ٹرانسلیشن پہ منحصر نہیں ہے. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے بہت سارے لوگوں سے آئمہ قریب ہوئے کہ جو ظاہراً بالکل ہی وہ تھے, کچھ بھی نہیں پتا تھا انہیں, یا ظاہراً وہ کسی بھی اس میں نہیں آتے تھے. میں نے بھی آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنایا تھا کاظم کربلائی والا, کاظم کربلائی نہیں کیا نام تھا اس کا, ہاں وہ جو شخص تھا ہاں عراق کے اندر, جس نے رسول خدا سے, جو ایک عالم تھے جنہوں نے 40 حدیثیں منتخب کی تھیں, اور وہ اس پرابلم میں تھے کہ کیسے پتا چلے کہ صحیح ہے غلط ہے, وہ کتنا ڈھونڈتے تو خواب میں پیغمبر آئے کہ فلاں جگہ پر جا کے جو ہے نا تم ایک شخص, شاید اس کا نام کاظم تھا یا ایسے ہی کچھ, اس جگہ پہ جانا ہے اصفہان کے قریب ایک دیہات میں. اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑے کوئی آیت اللہ ہوں گے کیا ہوں گے کہ جن کی طرف رسول نے رہنمائی کی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ وہ شخص کیا تھا, وہ ایک دیہاتی تھا, بالکل ہی نارمل دیہاتی, ان پڑھ دیہاتی, کہ اس کا کام کیا تھا کہ وہ تمام دیہات کے لوگوں کے جانوروں کو ان کو لے کے جاتا تھا, اور دن بھر ان کو کھلا پلا کے اور چرا کے ان کو لا کے واپس کر دیتا تھا. تو وہی چیز جو امام صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی تھی کہ خدا نے لقمان کو حکمت کیوں دی, لقمان حکیم کیوں بنے, امام نے فرمایا تھا بصدق الحدیث و اداء الامانت, اور بصدق الحدیث, حدیث کا مطلب زبان سے نکلا وہ ورڈ نہیں ہوتا ہے, حدیث کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ سے حدث ہو, ہر وہ چیز جو آپ سے باہر نکلے وہ آپ کی حدیث ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث کا مطلب خالی آپ کے بولے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ایوری تھنگ کمنگ آؤٹ آف یور سیلف از یور حدیث. بصدق الحدیث و اداء الامانت. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اس چیز کو لکھا ہے کہ لقمان کو دونوں چیزیں آفر کی گئی تھیں, حکمت بھی اور نبوت بھی. یعنی انہوں نے ملائکہ کی آواز سنی ہے. تو یہ کیا, یہ کردار اور تزکیہ نفس ہے. جو ابھی میں نے جو آپ کو کہا کہ جو معصومین علیہ السلام ہم کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اپنی میں سے باہر آؤ, اپنے غرور, خود پسندی, خودبینی, تکبر سے باہر آؤ, اس بات کو ریئلائز کرو کہ تم ایک ذرہ ناچیز ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو, تم 100% ڈیپینڈنٹ ہو اس ذات حق پر, اور تمہاری زندگی کے تمام مسائل, تمام جہتیں, تمام راہیں سب ادھر سے حل ہوتی ہیں. یہی تو یہ مناجات ہم کو سکھا رہی ہیں, اور کیا کر رہی ہیں. تو وہ میسج جب ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر جو میں نے کہا نا کہ نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ فریب دینے والا شیطان اور لعب و لہب والی دنیا ہم پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وَلَا يَغْتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. یہ سب قرآن نے کہا ہے نہیں کہ اپنی زندگی میں ہوشیار رہنا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور جو مجسم دھوکا ہے یعنی شیطان, وہ تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے کہ تم اپنی ساری زندگی سمجھتے رہو گے جی بہت دیندار ہوں, بڑا نیک ہوں, بڑا پاک باز ہوں. کیونکہ اصل حساب کس کا رکھنا ہے, جو میں نے آپ سے ابھی کہا, اصل حساب اپنی آخرت کا رکھنا ہے, دنیا کا حساب نہیں رکھنا ہے. جس دھوکے میں نے, سب سے پہلا دھوکہ جس میں خود شیطان نے آپ کو ڈالا ہے وہ کیا ہے کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار جو ہے نا تمہاری زندگی کے فلاں 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 پیرامیٹر ہیں. یہ 8-10 چیک باکسز ہیں, یہ چیک ہو گیا جی, معاشی طور پہ صحیح ہو گئے, کاروبار صحیح ہو گیا, جاب صحیح ہو گئی, پرسکون جگہ پہ آ گئے, بچے مل گئے, بیوی مل گئی, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, سارے چیک باکسز ٹک ہو گئے, کامیاب انسان. یہی تو ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ, اسی بات کو تو خدا وارن کر رہے ہیں ہمیں.
جی
نہیں, نفس پر ہے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم نے اس بات کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ جو تمہارا ارادہ ہے تمہاری زندگی ہم ویسی ہی بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے, کوئی چیز آپ پر مسلط نہیں ہے, آپ کو آخرت میں کوئی چیز زبردستی نہیں ملے گی. جو آپ نے ارادہ کیا ہے, جو آپ کا انٹینٹ ہے, وہی آپ کے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ کہاں پر ہے مجھے بتائیں, قرآن کریم میں یہ کہاں پر ہے؟ بالکل صاف صاف الفاظ میں.
جو رسول اللہ اپنا قول جو بیان کر رہے ہیں تو اس کا
نہیں, میں اب پہلے اس مسئلے کو حل کر لینا کہ ہر انسان کا جو ارادہ ہے نا, اس کی زندگی اس کے مطابق بنتی ہے. چاہے آپ اس کو قرآن کی صحبت میں بٹھا دیں, چاہے نبی کی صحبت میں بٹھا دیں, چاہے امام کے پاس بٹھا دیں, لیکن زندگی بنے گی کس بنا پر؟ ان کے اقوال کی بنا پہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, اپنے ارادے کی بنا پہ بنے گی. ان کی بات آپ کو اس وقت فائدہ دے گی جب آپ اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہوں گے, تب فائدہ دے گی. یعنی جو امام کاظم علیہ السلام کا جملہ ہے کہ خدا نے ہر انسان کے لیے دو پیغمبر بنائے, ایک پیغمبر نہیں ہے, ایک تمہارے اندر ہے, ایک تمہارے باہر ہے. اور جب تمہارے اندر والا پیغمبر باہر والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے تو ہدایت ملتی ہے. تو وہ آیت قرآن کریم میں جو بالکل واضح طور سے اس کو بیان کر رہی ہے, من کان یرید العاجلتا او ومن اراد الاخرتا, اس دنیا میں انسان ان دو میں سے کسی ایک کیٹیگری میں, یا اجلت والی چیزوں کا ارادہ کیا ہوا ہے انہوں نے, یا آخرت کا ارادہ کیا ہوا ہے. اور پھر باقی ایوری تھنگ فالوز یور انٹینٹ. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ اسی بنا پر کہ رسول اور پیغمبر جو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں, کتاب موجود ہے, کتاب کی آپ تلاوت کر, لیکن کیا آپ کتاب کی تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے چلیں, اس کو فالو کریں, اس کو اپنی زندگی میں ڈالیں, اس نیت سے آپ کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ ارادہ ہے کتاب سے قریب ہونے کا؟ اگر نہیں ہے ختم ہو گئی بات, پڑھے جائیں. تو اب یہ جو مناجات کے حوالے سے جو خلاصہ ہم کو مل رہا ہے, یعنی ہمیں اپنی لائف کی پوری ایک ڈائریکشن مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے, یعنی کہ جو میں اب ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ مشکلات ہیں, مصائب ہیں, ان میں ہم خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں, اور تمام مسائل کو حل کرنے کی واحد جو ہماری امید ہے وہ ذات باری تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے. اس کے بعد دو پہلو اور ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے حوالے سے, کہ جو خدا سے مسلسل طلب کرتے رہنا چاہیے, اور ان میں سے ایک کیا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا, طلب عافیت. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں کبھی بھی خدا سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی میں تیار ہوں اور میرا امتحان لے لیں. نہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا ہے, بلکہ خدا سے ہمیشہ کیا مانگنا ہے کہ میرے ٹھیک ہے زندگی میں بلا اور امتحان سے فرار نہیں ہے، اسکیپ نہیں ہے، لیکن ابلیت الجمیل و بلا ان حسانا، مجھے اگر امتحان میں ڈالیں تو خوبصورت امتحان ہو، حسن والا امتحان ہو، جو مجھے بلند کرے، جو مجھے بہتر بنائے، جو میرے لیے با سہولت ہو، با عافیت ہو. ٹھیک، تو یہ بھی یعنی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجات میں ایک سنت ہے کہ خدا سے ہمیشہ طلب عافیت کرنا ہے، اور طلب عافیت کے ساتھ کہ زندگی کے جو بھی امتحان ہیں وہ حسن و جمال کے ساتھ میرے حق میں انجام پذیر ہوں، نہ کہ انسان جو ہے نا وہ سینہ ٹھونک کے پہنچ جائے جی میں امتحان، تو اس کی سکت کسی کے پاس نہیں ہے. کہ یعنی کہ امام علی علیہ السلام کے بھی نہج البلاغہ میں جملے ہیں کہ تمہاری حالت وہ ہے کہ تمہارے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو تم چیخنے والے بن جاتے ہو، اور تمہارے حلق میں جو ہے ایک لقمہ اور پانی پھنس جاتا ہے تو تم مرنے والے ہو جاتے ہو، یہ ہو تم. تو کبھی بھی اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ نہیں کرنا لائف کے سامنے یا زندگی کے معاملات کے سامنے، خدا کے سامنے جو تم ہو، تمہارا تم فقیر محض ہو، انتم الفقراء، تو فقیری رہو خدا کے آگے. ٹھیک ہے نا، کہ خدا کے آگے فقیری رہو، اسی میں تمہاری خیریت ہے. اب کچھ زیادہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ عافیت والی دعا میں صحیفے کی دعا نمبر 23 ہے، میں اس میں سے کچھ جملے تلاوت کرنا چاہ رہا تھا. اللہم صل علی محمد و آلہ و البسنی عافیتک، مجھے اپنی عافیت کا لباس پہنا دے. اچھا، یہاں پر جو ایک خاص بات ہے وہ خاص بات کیا ہے کہ عافیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عافیتک ہے. کیا فرق ہوگا اس میں؟ یعنی خالی آپ عافیت کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ سیکیورٹی، لیکن عافیت کا تیری عافیت، ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے تمام جملوں میں یہ بہت ہی زیادہ ریکرنگ تھیم ہے کہ اگر عافیت ہے، کہیں بھی ایگزسٹ کرتی ہے، تو فقط اور فقط خدا کی رحمت کے سائے میں ایگزسٹ کرتی ہے. عافیت انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرنے والی چیز کا نام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عافیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ انڈیپینڈنٹلی کہیں سے حاصل کر لیں. اگر ہے تو خدا کے فضل و رحمت کے سائے میں، اس لیے عافیت نہیں ہے، عافیت کا، تیری عافیت، کیونکہ تیرے سائے کے علاوہ جو ہے. اور یہ ابھی آپ نے رمضان میں اگر پڑھا ہوگا تو دعائے جوشن صغیر میں بھی یہ جملے اس قسم کے موجود ہیں، اور دیگر ائمہ کی دیگر دعاؤں میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ جو من ظل الی کنفک، اس قسم کے جملے ہیں کہ جو تیرے فضل کے سائے میں آ جاتا ہے نا وہی محفوظ ہے، جو تیری امبریلا میں، تیری چھتری کے نیچے آ جاتا ہے اسی کی خیر و برکت ہے، باقی کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے لیے. تو عافیتک وجللنی عافیتک، اور مجھے لپیٹ دے، صرف لباس نہیں پہنا دے، مجھے لپیٹ دے، گھیر دے اپنی عافیت میں. وحصنی بعافیتک، حصن کس کو کہتے ہیں؟ محفوظ قلعے کو کہتے ہیں، فورٹ کو کہتے ہیں. مجھے اپنی عافیت کے محفوظ قلعے میں رکھ دے. واکرمنی بعافیتک، اب آپ دیکھیں عافیت خدا کیا کیا کر رہی ہے، کہ مجھے اس کا لباس پہنا دے، مجھے اس میں اچھے طریقے سے لپیٹ دے. یہ عافیت جو ہے یہ محفوظ قلعہ ہے آپ کا، کہ اگر عافیت الہی آپ کے گرد ہو، مصیبتیں پریشانیاں، اس سے آپ بچے رہیں گے. اکرمنی، اکرمنی کا مطلب نہیں، مجھے کریم بنا دے. اکرمنی، مجھے کرامت عطا کر دے اپنی عافیت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اور کریم کے معنی آپ کے ذہن میں ہیں، ہم نے پہلے کافی پہلے بتائے تھے، کرامت یعنی ہر پستی سے بلند ہونا، یہ کرامت ہے. وَأَغْنِنِي بِعَافِيَتِكَ، اور اپنی عافیت کے ذریعے سے مجھے غنی کر دے. وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ، اور اپنی عافیت کے ذریعے سے مجھ پر تصدق کر. تصدق یعنی صدقہ کر، یعنی مجھے عطا کر. کہ اتنی ساری چیزیں مانگنے کے باوجود کہ مزید، یعنی خدا صدقہ بھی دے دے اور عطا کر دے. وَحَبْ لِي عَافِيَتَكَ وَأَفْرِشْنِي عَافِيَتَكَ وَأَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَافِيَتَكَ، اس عافیت کو میرا فرش بنا دے، میری اصلاح کر دے. وَأَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ، اپنی عافیت سے میری اصلاح کر دے، اور اپنی عافیت کے اور میرے درمیان کسی بھی جدائی کو نہ رہنے دے، فاصلے کو نہ رہنے دے. فرق یعنی گیپ، کہ میرے اور اپنی عافیت کے درمیان کوئی گیپ نہ رہنے دے، یعنی وہ مجھے ہر طرف سے گھیر لے، میری زندگی میں شامل ہو جائے تیری عافیت. فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کہ ایک سورہ مریم کے اندر ایک جملہ ہے جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے لیے آیا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ہے آپ کے ذہن میں؟ سورہ مریم کے اندر ایک جملہ ہے، یوم اموتو و یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کے لیے ہے سلام علیہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ سلام علیہ، سلام ہو میرے اوپر. تو اس آیت کے ذیل میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ تین اصل مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کو عافیت، سلام یعنی سلامتی، یہ تین وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کو حقیقتاً سلامتی چاہیے. پہلا مقام کون ہے؟ یوم ولدتو، کہ جس دن میں میری ولادت ہوئی، جس دن میں پیدا ہوا، تو ایک سلامتی تو مل گئی، ایک سلامتی تو مل گئی. دوسری کون سی ہے؟ یوم اموتو، کہ جس دن کہ مجھے موت آئے گی. اور تیسری یوم ابعثو یا یبعثو حیا، جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی یوم حشر، یوم قیامت. تو یہ وہ حضرات ہیں، انہیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یقیناً انبیاء اور معصومین، کہ ان کو خدا کی طرف سے رائٹ فرام دا بگننگ ان تینوں مقامات پر سلامتی مل چکی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم خدا سے خاص طور سے ان تین مقامات پر سلامتی کی دعا کرو. کہ کب سلامتی ملے؟ کہ جب وقت موت آئے. اور امام حسن علیہ السلام کی ایک دعا کا یہ جملہ ہے، اور بہت خوبصورت جملہ ہے، کہ میری زندگی کا بہترین وقت وہ قرار دے جو آخری وقت ہو، اور میرے اعمال میں سے بہترین عمل وہ قرار دے کہ جو نامہ عمل پہ مہر لگے، جس سے نامہ عمل پہ مہر لگے. ٹھیک، میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی کہ بات کہ جب ہم اینڈ سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ایک سے اپنی موت سے اور اس دنیا کے ایگزٹ سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے دوسرا مرحلہ ہے. کہ پہلے مرحلے میں تو خدا نے عافیت و سلامتی کے ساتھ گزار دیا، ٹھیک ہے، وہاں بھی خطرات بہت ہوتے ہیں، لیکن خدا نے عافیت فرمائی. تو اب ہمیں کس بات کی بہت زیادہ دعا کرنا ہے؟ جیسے اس دعا میں یہ جملے ہیں کہ اپنی عافیت اور میرے درمیان جدائی نہ رکھنا. فی الدنیا والآخرت، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ٹھیک ہے. اور یہ وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس معرفت ہو اور اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ حقیقتاً میری زندگی کی بنیاد کہاں پر ہے، آخرت میں، یہاں پہ نہیں ہے. مجھے کس بات کا حساب رکھنا ہے؟ کہ میں انسان اخروی کے حوالے سے کیا بن رہا ہوں، میں خدا کی رضا مندی اور اس کے تعلق کے حوالے سے کیا بن رہا ہوں، کیا اٹین کر رہا ہوں، کیا لوز کر رہا ہوں، نعوذ باللہ. حساب اس کا رکھنا ہے. تو اس عافیت میں اور میرے درمیان جدائی نہ ہو. تو آپ فرماتے ہیں پھر درود کے بعد کہ مجھے عافیت عطا کر جو کافی ہو, شافی ہو, عالیتن نامیتن. عالیتن یعنی عالی, بلند مقامات. نامیتن اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نامیتن یہ جملے دعا افتتاح میں بھی ہیں, انما و اذکا, رسول خدا کے بارے میں, و اذکا و اطیبا. تو نمو, نمو سے ہے یہ, نامیتن جس میں نمو ہو, گروتھ ہو. یعنی مجھے وہ, اب اگر آپ انہی جملوں کو دیکھ لینا تو ان کنسپٹس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے, ہے یا نہیں؟ یعنی کہ ہم کہتے ہیں عافیت, یعنی عافیت ختم ہو گئی بات, لیکن اس عافیت کے لفظ کو سب سے پہلے تو امام علیہ السلام نے ایک بالکل نئی ڈائمنشن دے دی جب عافیت کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد یعنی آپ یہ ہم کو بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کی طرف سے عافیت نصیب ہو گئی تو یہ تمہارے لیے کافی بھی ہو جائے گی, یعنی زندگی کی تمام ضرورتوں کی بھی کفایت کر دے گی, شافی بھی ہو جائے گی, تمہارے امراض کی بھی شفا مل جائے گی تمہیں اس کی برکت سے, عالی بھی ہوگی یعنی تمہارے مقامات کو بلند کرنے کا سبب بن جائے گی, نامی بھی ہوگی یعنی اس میں مسلسل گروتھ ہوتی رہے گی. کہ اگر خدا کی عافیت تمہارے شامل حال ہو جائے تو یہ سب اس کے اندر صفات موجود ہیں کہ جس کو تم خدا سے عافیتن تولدو فی بدن العافیتا, ایسی عافیت جو میرے بدن میں عافیت کو پیدا کرائے. عافیت دنیا والآخرتا, اور وہ عافیت جو دنیا کی بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو. وَمْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّتِ, زندگی میں سب سے پہلی چیز آپ کو کیا چاہیے؟ صحت. مجھ پر احسان کر. اچھا یہ جو منن کا ورڈ ہے, من منیت ہے, منیت یہ بھی ورڈ قرآن کریم میں یوز ہوا ہے, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, سورہ آل عمران میں. منیت کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ایک احسان بزرگ اور اضافی احسان کا مطلب ہوتا ہے, یعنی گڈنس نہیں ہے بلکہ وہ جو ایک ہے نا کہ گڈنس دیٹ آلویز گیوز ایکسٹرا, وہ والی گڈنس جو ہمیشہ کس بات پر مائل رہتی ہے کہ آپ کو زیادہ 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 دیتی جائے. ٹھیک ہے, ایک گڈنس وہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ ہمارے پاس کوئی آیا اور اس نے اپنی ضرورت بیان کی تو ہم نے کہا بھائی تمہاری کتنی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اتنے سو اتنے ہزار کی ضرورت ہے, ہم نے اتنے نکالے دے دیے. یہ خوب ہے, یہ منیت نہیں ہے, یہ حسن نہیں ہے, احسان نہیں ہے. منیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی کہ جیسے آئمہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوتا تھا کہ جو واقعہ ہے چوتھے امام کا ہے, دوسرے امام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک کنیز تھی کہ وہ کسی دعوت میں وہ سالن لے کر آ رہی تھی, اس نے سالن آپ کے اوپر ہی گرا دیا بوکھلاہٹ میں. تو اب اس کے بعد جب آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو اس نے وہ سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو اپنے کاظمین الغیظ, کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ وہ آیت پڑھتی گئی اور امام علیہ السلام اس کے ہر جملے کے جواب میں کہتے گئے میں نے تجھے خدا کی خوشنودی کی خاطر معاف کیا, میں نے اپنی ناراضگی کو ختم کیا اور پھر میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. اس کو کہتے ہیں منیت. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے احسان, یہ منیت جو احسان جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. تو وَمْنُنْ عَلَيَّ, تو وَمْنُنْ عَلَيَّ کا مطلب یہ ہے کہ میں صحت بطور ضرورت نہیں خالی مانگ رہا ہوں کہ بلکہ مجھے بھرپور دیں, یعنی اس کا مطلب ہے بھرپور صحت دیں, مجھے بہترین صحت دیں. خالی صحت نہیں دیں گے جس سے میری زندگی کا کام چلے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا وَمْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّتِ, یعنی جو بھی دیں وہ بھرپور دیں. اور اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ امن چاہیے, ٹھیک ہے, سیکیورٹی چاہیے, صحت چاہیے. وَسَلَامَتَ فِي دِينِ وَبَدَنِ, اور سلامت پہلے کس میں؟ دین میں ہو, وَبَدَنِ اور پھر بدن میں ہو, ٹھیک ہے. یعنی یہاں بھی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حواریین کے ساتھ گزر رہے تھے, ایک شخص کو دیکھا کہ جو زمین پر پڑا ہوا ہے اور سر سے پیر تک ہر عضو اس کا جو ہے نا وہ کسی نہ کسی تکلیف میں, بیماری, شدید بیمار ہے, لیکن اس کی زبان پر مسلسل حمد اور شکر خدا ہے. اس کی زبان پر حمد و شکر خدا ہے. یہ ایک عجیب منظر تھا. وہاں پر رکے, اس سے پوچھا کہ تم اس قدر شدید بیمار ہو, اذیت میں ہو, تم شکر کس بات کا ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس بات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ خدا نے میری عقل کو سلامت رکھا ہے, اور اس عقل کی برکت سے میرا دین بچا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اس پہ, اور بس اس کا, جسے ظاہر ہے کہ وہ روح اللہ وہ چیز تو ان کے پاس تھی, اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر دیا. تو وہاں بھی وہی بات ہے, نفس, نفس کی کوالٹی کی, ہر ایک کے ساتھ کیوں نہیں کرتے تھے یہ. جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی آپ لوگوں کو, دیے نا کہ عباس صلت ہروی جو امام رضا علیہ السلام کے غلام تھے, جب معتصم کے دور میں وہ بوڑھے ہو گئے تھے بہت اور قید خانے میں بند تھے, تو انہوں نے مطلب بلک کے فریاد کی تھی کہ مجھ سے اب یہ زنجیروں کی سختی اور قید خانہ برداشت نہیں ہوتا. اس وقت امام جواد علیہ السلام بعجاز ان کے سامنے آئے, زنجیریں اپنے ہاتھ سے کھول دیوں, کہا جاؤ, وہ نکل کے باہر آ گئے. وہ قید خانے کے داروغا یہ وہ سب بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ. یا جیسے میں نے عمار یاسر کے بچوں کا واقعہ سنایا تھا, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کوئی پرابلم نہیں ہے, دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, عطا کرنے میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ریسیونگ اینڈ پر ہے کہ ہم وہ ظرف ہی نہیں کریٹ کر پاتے ہیں, یعنی اس لعب و لہب سے اوپر ہی نہیں آ پاتے کہ وہ چیز آئے, وہ منیت ہمارے پاس آئے. تو میرے دین اور میرے بدن میں سلامتی دے, اور کیا چاہیے ہمیں؟ بس ختم, ہمارے لیے ختم ہو گئی نا. آپ کو امن مل گیا, آپ کو جو ہے صحت مل گئی, دین کی بھی اور بدن کی سلامتی مل گئی, ختم ہو گیا ہمارا مسئلہ. لیکن والبصیرت فی قلبی, اب یہ معصوم کی زبان ہے جو ہم کو بتاتی ہے نہیں ابھی آگے بہت کچھ ہے خدا سے طلب کرنے کے لیے. قلب میں بصیرت, قلب میں بصیرت, اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں سورہ حج کی آیت ہے کہ وہ آنکھیں جو سر میں ہیں وہ سید اندھی نہیں ہوتی, ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور, لیکن وہ قلوب جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں, جو خدا کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے, آیات الہیہ کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتے. تو بصیرت کی ضرورت ان آنکھوں سے زیادہ ان آنکھوں کو ہے. والبصیرت فی قلبی والنفاذ فی اموری والخشیت لک, اور اپنی زندگی میں ہمیشہ خشیت رکھوں تیرے لیے, والخوف من کا, اور تجھ سے خوف زدہ رہوں. خدا سے خوف زدہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی, یعنی پریکٹیکلی کیا, پریکٹیکلی کیا
مطلب حاضر ناظر جان کے,
یعنی کہیں بھی نظام خدا اور قوانین خدا کی خلاف ورزی نہ ہو, یہ ہے اصل خوف خدا. اور یہ بغیر معرفت کے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو نظام کی معرفت نہیں ہے, اگر آپ نظام کی پیچیدگیوں کو نہیں جانتے, تو پھر یہ والا کام نہیں کر سکتے. وَالْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِن طَاعَتِكَ, اور مجھے اس پر قوت دے کہ اپنی اطاعت میں سے جن امور کا تو نے مجھے حکم دیا ہے والاجتناب لما نحیتنی عنہ من معصیتک, اور جن چیزوں سے جو تیری معصیت ہیں ان سے رکنے کے لیے اجتناب کرنے کی قوت. ٹھیک, تو ارادہ ہماری طرف سے اور ارادے کے بعد قوت اور طاقت اس عمل کو انجام دینے کی خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے, لیکن قوت یہاں مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا یہ کام کرے گا. کرنا ہمیں, معصیت سے رکنا ہم کو ہے, اطاعت پر عمل ہم کو کرنا ہے, یہ کام خدا نہیں کر رہا. لیکن آپ کا اگر ارادہ ہوگا تو پھر خدا کی طرف سے آپ کو قوت ملے گی, اور اس قوت کا نام کیا ہے؟ توفیق الہی. اس کو کہتے ہیں توفیق الہی. اللہم وامنن علی بالحج والعمرۃ, اے خدا مجھ پر منیت کر حج اور عمرے کے لیے. اور اس پر بھی یعنی کہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کی تقریباً میں نے 2 یا 3 کتابیں دیکھی ہیں جو مجھے کافی حیرانی بھی ہوئی حج پر, جو ان کی تقاریر ہیں یا شاید لکھی ہوئی بکس ہیں, کہ جو اہل معرفت ہیں وہ حج کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. یعنی کہ نارملی تو شاید ہمارا جو ایک نارمل فلو آف ریلیجن ہے اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے, اور بامعرفت, اور وہ حدیث بھی اب آپ لوگوں نے سنی لی ہوگی, حدیث شبلی, کہ جس میں یعنی کہ ایک بندہ جو تھا کہ جو پورا حج درست فقہی اعتبار سے پورا حج درست کر کے آیا تھا, اور چوتھے امام اس سے پوچھتے رہے اور آخر میں اس سے کہا تم نے حج ہی نہیں کیا, کہ نہ تم نے احرام باندھا, نہ تم نے طواف کیا, نہ تم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی, نہ تم نے سعی کی, نہ تم نے قربانی کی, کچھ نہیں کیا. تو یعنی اس سے جو اہل معرفت ہیں وہ اس بات کو بہت زیادہ توجہ اور متوجہ کراتے ہیں کہ حج کے اندر جو ہے وہ معنوی ترقی کے حوالے سے بہت کچھ پنہا ہے اور پوشیدہ ہے, کہ اگر ہم حج کو یا عمرے کو اس کی شرائط کے ساتھ ادا کریں تو پھر بہت کچھ نصیب جان ہو سکتا ہے. وَزِيَارَتِ قَبْرِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ, یعنی حضور کی قبر کی زیارت, وَآلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَبَدًا مَا عَبْقَيْتَنِي فِي عَامِ حَازَ وَفِي كُلِّ عَام, اس سال اور ہر سال. حج اور عمرہ اور زیارت قبر پیغمبر اور زیارت آل پیغمبر ان کے. وَاجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولًا مَشْكُورًا مَذْكُورًا لَدَيْكَ, اور میری ان زیارتوں کو کیا بنا دے؟ مقبول بنا دے, کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں. مَشْكُورًا, مَشْكُورًا کا مطلب کیا ہوگا؟ جو لائق شکر گزاری ہوں, کیونکہ یہ چیز بھی, یہ لفظ بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور اسی میں ہے, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, کہ عمل حقیقتاً اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹٹ فار ٹیٹ دیکھیں یا اس کی کاؤنٹنگ کریں. اصل فائدہ کب ہے؟ جو یہ 3 جملے امام علیہ السلام نے, بلکہ 4 جملے استعمال کیے ہیں, بس یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں, کہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 مقبول. مقبول کا مطلب کیا ہوگا؟ مقبول یعنی, ہاں اس کو تھوڑا سا اور ویژولائز کریں, اٹ کین پاس دا ٹیسٹ, یعنی ایکسیپٹنس ٹیسٹ جو ہے یا کرائٹیریا ہے اس پہ پورا اتر کے نکل گیا آگے. ٹھیک ہے, آپ کا جو کوڈ ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا, آگے نکل گیا یہ عمل کا پیکج آپ کے. ٹھیک, اس کے بعد اب کیا ہو؟ ٹھیک ہے آگے تو نکل گیا, پھر اس کی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے, نہیں, کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ عمل ایسا ہو کہ وہ لائق شکریہ بنے. یعنی جو بھی اس عمل کو ریسیو کرے وہ اس کو کہیں تھینک یو. اور تھینک یو کا مطلب کیا ہوتا ہے, تھینک یو کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایکنالجمنٹ تو ہے لیکن کہ ہاں, یعنی اس کا مطلب اگر آپ وہ شکر ادا کریں گے اس عمل کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب مشکور ہو کر جزا دیتے ہیں تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی, اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی, اس میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. ٹھیک, یعنی لائق شکریہ ہو, نہ کہ کسی اس میں ترازو میں تولا جائے. ایک بات, ابھی کتنا عجیب نظریہ ہے جو قرآن اور اہل بیت ہم کو دے رہے ہیں, کتنی عجیب بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. کیونکہ دیکھیں, آپ اگر مجھے کوئی بھی تحفہ دیتے ہیں یا میرے لیے کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں, اگر میں اس کا حساب رکھوں گا تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دو گنا لے لیں, چار گنا لے لیں. لیکن اگر میں آپ کا شکر گزار ہوں گا تو یہ عین ممکن ہے کہ میں پوری زندگی آپ کو اس کا بدلہ دیتا رہوں گا, ہے یا نہیں؟ میں ہمیشہ آپ کو اس کا بدلہ دیتا رہوں, کیونکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے, میرے لیے نیکی بھیجی. تو عمل کے لیے امام کیا فرما رہے ہیں کہ مقبول ہونے کے بعد محسوب نہیں ہو, حساب میں نہ آئے, بلکہ مشکورہ ہو, شکر گزاری کے زمرے میں آئے. بات واضح ہو رہی؟ اس کے بعد تیسری بات آپ نے کیا فرمائی, مذکورن. مذکورن یعنی جس کا ذکر کیا جائے, یعنی میرا عمل وہ ہو کہ جس کو خدا ملائکہ سے بیان کرے. یعنی وہ جو ہمارے سامنے ایک روایت موجود ہے کہ جس میں کہ خدا نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس عمل پر کہ جو آپ نے شب ہجرت میں رسول کے بستر پر سوئے, تو خدا نے ملائکہ مقربین پر فخر کیا اس عمل کو مثال بنا کر کہ دیکھو یہ ایک, یہ میرا بندہ ہے کہ جو اپنے اخی کے لیے, کیونکہ رسول نے آپ کو اپنا بھائی بنایا تھا نا, کہ اپنے بھائی کے لیے دیکھو یہ قربانی پیش کر رہا ہے. ٹھیک, تو یعنی عمل آپ کا کیا ہو, جس کا ذکر ملائکہ کریں, جس کا ذکر آسمانوں میں ہو. یعنی نماز آپ کی جب جائے تو ملائکہ اس نماز کو مثال بنائیں کہ دیکھو یہ نماز ہوتی ہے, یہ بندگی ہے. جب آپ کی تلاوت قرآن آسمانوں پر جائے تو اس, یعنی کہ پہلا تو ٹیسٹ کیا ہے کہ آسمان پہ جائے, بارڈر کراس کرے, یہ مقبول, اس کو شکر گزاری کی نظر سے دیکھا جائے, یہ مشکور, اور پھر وہ لائق ذکر ہو آسمانوں میں ملائکہ کے درمیان. اور اگر انسان کو یہ نصیب ہو جائے کہ خدا اس عمل پہ فخر کرے, معصومین فخر کریں, انہیں کہ امام علی علیہ السلام کہیں کہ دیکھو یہ عمل میرے شیعہ نے انجام دیا ہے. ٹھیک, مذکوراً لدیک, تیری بارگاہ میں, یہ تین چیزیں ہوں. اور مذخوراً عندکا, اور ذخیرہ بن جائے تیری بارگاہ میں, تیرے پاس, یعنی خدا کے پاس ہم سب کا ریکارڈ کہاں محفوظ ہو رہا ہے, عند اللہ محفوظ ہو رہا ہے نا. تو میرا جو بھی عمل جائے وہ تیرے پاس, تیری بارگاہ میں کیا بنے, تیرے پاس کیا بنے, ذخیرہ بنے, ایک خزانے کی شکل اختیار کر لے. کہ اس کے بھی لیے آپ, یعنی کہ آپ دیکھتے جائیں کہ ہر ہر جملہ جو معصوم کا ہے نا, اس پر آپ کو ایک ایک آیت قرآن یاد آتی ہے. سورہ سجدہ کی آیت ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ کوئی نفس, یعنی کون سا نفس, ہر نفس نہیں, اس کی پہلے نشانیاں بھی ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے پہلو رات کو بستروں سے ناشنا ہوتے ہیں, اس طریقے سے ان کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں, کہ کوئی نفس اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے, ذخیرہ بنتا چلا جائے. درست. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہ دعا بھی جو ہمارے پاس ہے, یہ دعا کیا ہے, اس کی ہیڈنگ کیا ہے, دعائیں عافیت ہے. لیکن اب دعائیں عافیت کے اندر کون کون سی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں؟ بات شروع آپ کی عافیت سے بھی ہے, سیکیورٹی سے بھی ہے, سلامتی سے بھی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو آپ کو عافیت چاہیے وہ دنیا کی عافیت نہیں چاہیے. یہاں پہ نہیں, اس پہ بس نہیں ہو. اصل عافیت وہاں کی درکار ہے. اور وہ عافیت کیسے ملے گی آپ کو؟ جب آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں, یعنی خدا کی عافیت آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی دنیا اور آخرت میں, اور جو بھی کام آپ کریں گے وہ آپ کے لیے عالی ہوں, نامی ہوں, جو آپ کا عمل ہے وہ اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو اور ذخیرہ بنے, تب حقیقتاً عافیت ہے, تب حقیقتاً پر برکت زندگی ہے. ٹھیک. تو یہ وہ تمام کے تمام جیسے کہہ لینا پیراڈائم شفٹس ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت اور وسیلے سے ہم کو ملتے ہیں. اب باقی ہماری مرضی ہے کتنا اس کو قبول کریں, کتنا اس کو مانیں, کتنا اس کو امپلیمنٹ کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.